کیونکہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت قدرے بہتر لگ رہی تھی، لیکن جب آپ کی خبر آئی تو فوراً حاضر ہوئے۔ تب تک تمام صحابہ کرام نہایت پریشانی کی حالت میں تھے، ایک بہت بڑا شوق تھا جو ساری امت مسلمہ کو ملا ہوا تھا، اور ہر کوئی بدحواس ہوا ہوا تھا کہ یہ ہو کیا گیا، یہ نبی ہمیں چھوڑ یا ہم کیا کریں گے۔ یہ جب حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بوسا دیا، روئے اور کہا اللہ آپ پہ رحمت کرے، اللہ آپ پہ کبھی بھی دو موتیں جمع نہیں کرے گا، موت تو وہی تھی جو آپ پہ آ گئی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ محبت، قدم قدم پہ ساتھ رہنے والا دوست اتنی بڑی خبر کو نہایت ہمت سے برداشت کرتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جو اس وقت حالات تھے اور کنفیوژن تھے، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فہم و فراست اور عقل مندی سے اس حال کو نہ سنبھالتے تو مسلمانوں میں شدید انتشار پیدا ہو جاتا۔ مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کے ان کو کچھ کہتا، اور تمام باقی لوگ بیٹھے سن رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ ایسے میں انہوں نے موقع کی نزاکت کو دیکھا اور آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، لیکن وہ جس پریشانی میں تھے وہ نہ بیٹھے اور بولتے چلے گئے۔ دوبارہ کہا عمر بیٹھ جاؤ، جب دیکھا کہ وہ اس وقت سننے کے عالم میں ہی نہیں ہے تو پھر اٹھے اور ممبر پہ ایک چھوٹا سا خطبہ دیا۔ اب وہ آیت جو سورہ آل عمران میں ہے، وما محمد الا رسول، یہ آیت تلاوت فرمائی اور کہا کہ لوگوں، جو محمد کو پوچھتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں لگا کہ یہ آیت تو گویا آج ہی نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس آیت کو جب سنا تو انہوں نے اس خبر کو قبول کر لیا، ان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ گر پڑے۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا وہ تھا خلافت۔ یہ ایک نہایت نازک مرحلہ تھا، انصار اور مہاجرین میں یہ پرابلم رائز ہو سکتا تھا کہ کون خلیفہ وقت بنے۔ ان کو جب اطلاع ملی کہ ایک مکان پہ انصار جمع ہیں اور خلافت کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، یہ وہاں گئے اور انہوں نے ان کو نہایت آرام سے سمجھایا کہ عرب قبائل قریش کے علاوہ کسی کی قیادت قبول نہیں کریں گے، لہذا بہتر یہی ہے کہ مہاجرین میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے۔ دوسرا، ایمان میں پہل کرنے کی وجہ سے بھی مہاجرین کا ایمان مقدم تھا، ان کی بات میں سالڈ ریزن تھا اور انصار مان گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عمر ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی رسول ہوتا تو عمر ہوتا، اور یہ ابو عبیدہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امین الامت ہیں، ان دونوں میں سے جسے چاہو خلیفہ قبول کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ ان کے بعد تمام لوگ اٹھتے چلے گئے اور انہوں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ سلیکٹ کر لیا۔ یوں خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چن لیے گئے۔ اے عزیز اپنی بک ابوبکر دا کیلف میں کہتے ہیں، گریٹ مین کیم روز لائک دا لوڈ اسٹار ان دا اسکائی، چینج دا کورس آف ایونٹس اینڈ ڈائڈ ہیروز لیونگ بہائنڈ آن دا سینڈز آف ٹائم انڈیلیبل امپرنٹس فار انسٹرکشنز آف مین کائنڈ۔ ون سچ گریٹ سول واز ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا کیلف، فرسٹ آف دا کیلفس ٹو واک آن دا اسٹیج آف دا ورلڈ ہسٹری۔ تو دنیا کی تاریخ میں پہلا مسلمانوں کا خلیفہ بنا اور ایسا مثالی کردار چھوڑ گیا کہ تاریخ ان کو پریز کیے بغیر رہ نہیں سکتی، خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ خلیفہ بن کے ان کے اندر جو سادگی تھی، جو امانت داری تھی اور ہر طرح کا سیاسی تدبر تھا، قابل تعریف ہے۔ خلیفہ بنتے ہی انہوں نے سارے انتظامی امور سنبھال لیے، حالانکہ جو ان کے دل کو چوٹ ہوگی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، جو ان کو محبت تھی ہمارا تو گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن مومن کیا ہے کہ مشکل کے وقت صبر اور ہمت سے کام لے، اور اگر وہ ہمت سے کام نہ لیتے تو شاید اتنی سٹرونگ مسلم حکومت کبھی بھی نہ قائم ہوتی۔ جب یہ خلیفہ بنے تو جو سب سے پہلا خطبہ دیا وہ بھی سننے والا ہے، اور نہایت مؤثر تقریر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، لوگوں خدا کی قسم، میرے دل میں کبھی امارت کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، میں نے کبھی خفیہ یا اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا نہیں کی، لیکن اس خدشہ کے پیش نظر کہ کہیں فتنہ نہ برپا ہو جائے، میں اس بوجھ کو اٹھانے کو تیار ہو گیا ہوں۔ وہ بوجھ سمجھا کرتے تھے، وہ لوگ کرسیوں کے لیے لڑا نہیں کرتے تھے۔ آگے فرمایا، لوگو، میں تم پہ حاکم بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تمہاری جماعت میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر کج روی اختیار کروں تو تم پہ میری اطاعت لازم نہیں، مجھے سیدھا کر دو۔ اگر میں کج روی کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت، تمہارا ضعیف فرد بھی میرے نزدیک قوی تر ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تمہارا طاقتور شخص بھی میرے یہاں ضعیف ہے جب تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق نہ دلوا دوں۔ اگر میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، اور اگر اس کی نافرمانی کروں تو تم پہ میری اطاعت لازم نہیں۔ یہ پہلا خطبہ تھا اور انہوں نے اس کو ثابت کر دیا، اور ہر قدم پہ اطاعت۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ان کو خلافت کے بعد پیش آیا وہ تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی شام کی طرف روانگی۔ یہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں خود تیار کیا تھا، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ زید بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کے بیٹے تھے، اور وہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ لہذا اب عیسائیوں سے بدلہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف اس لشکر کو بھیجنے کا ارادہ کیا، اور قیادت اس غلام کے بچے کو سونپ دی گئی، اگرچہ ان کو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی قیادت میں بڑے بڑے صحابہ کرام شامل تھے، یہ کبھی نہ بھولے، اور کوئی اوف تک نہیں کرتا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہمارا امیر نہیں۔ بس ان کا کیا رویہ ہوتا تھا، سمعنا و اطعنا، جو کچھ امیر وقت ڈیسائیڈ کر لے، ڈن، نو کوئسچن، اٹس ناٹ ٹو کوئسچن وائی، اٹس بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، یہ ہوتا تھا ان کا موٹو۔ لہذا اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اگر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لشکر کو مدینہ سے باہر بھیج دیا جائے تو تمام غیر مسلم کی نظریں اب مدینہ پہ لگی ہوئی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ان مسلمانوں کا کیا ہوتا ہے، ان کے اندر وہ قوت رہے گی کہ نہیں، اور یہ موقع بہت اچھا ہے جب مسلمان پریشان ہیں، کنفیوز ہیں، تو مدینہ پہ حملہ کر دیا جائے۔ حملہ کرنے والوں میں مشرکوں کے ساتھ ساتھ بہت سے منافقین کا بھی پورا ارادہ تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مدینہ کے سراؤنڈنگز میں آپ جانتے ہیں بہت سے ایسے لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے جو اوپر سے تو مسلمان تھے لیکن اندر سے اسلام کے مخالف تھے۔ اب جب لشکر کی روانگی کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ یہ لشکر ضرور جائے گا، تو بہت سے صحابہ کرام آئے اور ان کو سمجھایا کہ ان حالات میں فوج کو اتنی دور بھیجنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، جبکہ مدینہ ہر طرف سے خطرات کی زد میں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مدینہ میں اگر اتنا سناٹا ہو جائے کہ جنگلی جانور آ کے میری ٹانگیں نوچیں تو مجھے قبول ہے، لیکن جو لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کو میں کبھی نہیں روکوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 19 دن کے بعد, اونلی 19 ڈیز, آپ وہ صدمہ اور شوق سوچیں, انسرٹینٹی سوچیں, مخالفین کی سازشوں کا سوچیں اور ان کی ایمان کی پختگی دیکھیں اور دوست کی دوستی دیکھیں کہ ان کے مشن کو زندہ رکھنا ہے. اب کیا تھا دوستی کا حق؟ زندگی میں وہ جب تک زندہ تھے ہر طرح کی قربانی, اور جب وہ چلے گئے تو اب کیا ہے کہ ان کے مشن کو زندہ رکھنا ہے, جو ڈیسیزنز ہیں ان کے ان پہ عمل پیرا ہونا ہے. پھر نو سیکنڈ تھاٹ, اس کے بعد اس لشکر کو روانہ کر دیا. اور جب لشکر جا رہا تھا, آپ سوچے 19 سالہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پہ سوار ہیں اور خلیفہ وقت اس گھوڑے کی باغیں پکڑ کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں. انہوں نے کہا یا تو آپ گھوڑے پہ سوار ہو جائیے یا مجھے اجازت دے دیں کہ میں ہی نیچے اتر آؤں. کہنے لگے تم مجھے اجر سے محروم کرنا چاہتے ہو؟ غازی جو جہاد کے لیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جتنا قدم طے کیا جائے اتنا اجر ملتا ہے ساتھ چلنے والے, مجھے میرے اجر سے محروم نہ کرو. اس کے بعد ان کو یہ نصیحتیں کی, اور یہ ہے اسلامی اخلاق جنگ میں جو ہم کو ان کی نصیحتوں سے پتہ چلتے ہیں کہ مسلمان جنگ کی حالت میں بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. ان کو یہ نصیحت کی, خیانت نہ کرنا, مال نہ چھپانا, بے وفائی سے بچنا, کسی کے اعضاء نہ کاٹنا, بوڑھوں بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا, کھجوروں اور پھل لانے والے درختوں کو کھانے کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے مت کاٹنا, اور جانوروں کو کھانے کے علاوہ مت ذبح کرنا, نو ڈسٹرکشن. اور اس طرح یہ لشکر ان کے اپنے ڈیسیجن کی وجہ سے چلا. صحابہ کرام راضی نہیں تھے, لیکن یہ یاد رکھیں مومن توکل کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب پورے تیار رکھتا ہے, لہذا یہ دفاع مدینہ سے غافل نہیں تھے. ان کو خوب پتا تھا کہ مدینہ پہ ہر طرف سے خطرہ ہے, لہذا انہوں نے مختلف چھوٹے چھوٹے دستے مدینہ منورہ کے اندر بنائے اور ان کے اوپر مختلف صحابہ کرام کو ان کا امیر مقرر کر دیا. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستے کا, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے دستے کا, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے دستے کا, اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مختلف دستوں کا امیر بنایا. اور یہ جو ڈفرنٹ 6 لشکر تھے ان کو مختلف راستوں پہ متعین کر دیا تاکہ اگر دشمن بے خبری میں آئیں تو مدینہ کو بغیر حفاظت کے نہ پائیں. ان لشکروں کے علاوہ خود بھی پوری طرح تیار تھے کہ اگر مدینہ پہ حملہ ہوا تو میں خود لڑوں گا. وہی ہوا کہ وہ قبائل جو کہ سرکش ہو چکے تھے, بنی عیس اور بنی زبیان ان کا نام تھا, وہ جب چلے حملہ کرنے تو ان کو راستے میں مدافعت پیش آئی, اور صبح کے وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پرسنلی بھی نکلے جنگ کے لیے, ان کا پیچھا کیا, ان کے ساتھ جنگ کی, اور یوں اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اب ایک طرف مدینہ محفوظ ہو گیا اور دوسری طرف جو شام کی طرف لشکر گیا تھا, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ نہایت کامیاب ہو کے لوٹا, بہت سا مال غنیمت دلائے, اور اس کا بہت بڑا نفسیاتی فائدہ یہ ہوا کہ تمام قبائل پہ ایک روب پڑ گیا کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اتنے منتظم, اتنے ہی بہادر اور اتنے ہی قوت والے ہیں, اور ان کی طرف مزید کوئی حملہ کرنے کا ارادہ انہوں نے چھوڑ دیا. بہت مختصر عرصہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا خلافت کے لیے, 2 سال 3 ماہ اور 10 دن ٹوٹل ٹائم پیریڈ, 2 years 3 months and 10 days اونلی, لیکن اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ کام کر گئے اور ایک بہت اسٹرانگ حکومت پرووائڈ کر گئے جس کے اوپر بعد کے خلفاء نے خوب کام کیا اور اسلامک امپائر دور دور تک فلرش کرتی چلی گئی. ان 2 مسائل کے علاوہ ایک تیسرا مسئلہ جن کی خلافت میں اٹھا وہ تھا جھوٹی نبوت کے دعوے دار. کئی لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بظاہر مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. ایک تو ان میں سے جو مسلمہ کذاب تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں ان کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے تعلیم حاصل کر کے گیا، اور بدنصیبی آپ دیکھیے کہ اس صحبت کے باوجود بدنصیب ہوا اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا. کچھ آیات اور کچھ نمازیں اپنی بنا کے اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور بہت جلدی اس کے بہت سے فالوورز بھی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے خط لکھا تھا کہ آدھی آدھی ریاست بانٹ لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اللہ کی زمین ہے، جسے چاہے وارث بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس کو اور موقع ملا، اور اس نے اپنے فالوورز کو سٹرونگ کیا اور پوری ایک آرمی بنا لی. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیں بھیجی، اور بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ملی اور مسلمہ کذاب مارا گیا. مسلمہ کذاب کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں طلحہ اسدی اور مزید لوگ تھے. اہم بات یہ ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ رہی ہیں، اور اس شعبے میں بھی عورتیں پیچھے نہیں رہی. ایک خاتون جس کا نام سجاہ تھا، اس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبیہ ہوں. انتہائی ہوشیار عورت تھی، آخر میں آ کے مسلمہ کذاب سے مل گئی. ان دونوں نے مل کے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، اور ان دونوں کی طاقت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا. اس نے مسلمہ کذاب سے شادی کر لی، اور ان دونوں نے اپنی شادی کی خوشی میں صبح اور رات کی نمازیں معاف کر دیں. لیکن مسلمہ کذاب مارا گیا، اور سجا کا بھی زور ٹوٹ گیا، اور یہ خطرہ ختم ہوا. چوتھا مین مسئلہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آیا تھا، وہ تھا عام بغاوت اور ارتداد، اپوسٹسی، یعنی بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، اور بہت سے باقی جو حکمران تھے جو مسلمانوں نے ہی بھیجے تھے، انہوں نے بغاوت کر کے اپنے انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ڈکلیئر کر دی. ان سب کے خلاف انہوں نے فوجیں بھیجی، اور اس مصیبت کو بھی ختم کیا، ٹوٹلی کرش کیا اس ریبیلین کو. اور جو مرتدین تھے ان کو یہ کہلا کے بھیجا کہ مجھے ان لوگوں کے حالات معلوم ہوئے ہیں جو پہلے مسلمان ہوئے تھے مگر اب دین سے ہٹ گئے ہیں. انہوں نے در حقیقت خدا کو پہچانا ہی نہیں، اور وہ شیطان سے قریب ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ انسان کا دشمن ہے. میں تمہارے پاس مہاجرین اور انصار کا ایک شخص فوج کے ہمراہ روانہ کر رہا ہوں جو تمہیں خدا کی طرف بلائے گا. جو شخص اس کی بات مان لے گا وہ اسے قتل نہ کریں گے اور نہ اسے لڑیں گے، اور جو باز نہ آیا تو اس کے خلاف تلوار اٹھائیں گے، اور کسی سے اسلام کے بغیر کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا. میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ میری اس تحریر کو عام لوگوں میں سنا دے، اور یہ نشانی مقرر کی کہ جس بستی میں سے اذان کی آواز آئے گی ان سے تعرض کیا جائے گا. یہ یاد رکھیں کہ یہ مسلمانوں کی بستیوں کی طرف احکامات جا رہے ہیں، جو لوگ آلریڈی مسلم تھے اور پھر اسلام سے ہٹ گئے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ تو ویسے ہی واپس اسلام کی طرف آ گئے، اور جو کچھ نہیں مانے ان کے ساتھ تھوڑی بہت فوجی کاروائیاں ہوئیں، اور یوں یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. جو باغی لوگ تھے وہ بھی سارے ٹھیک ہو گئے. اور جو ایک اور مین مسئلہ تھا وہ تھا منکرین زکات. کچھ مسلمان قبائل نے یہ کہا کہ ہم مسلمان تو ہیں، تمام فرائض پورے کریں گے، لیکن زکات نہیں ادا کریں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف فوج بھیجی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے خلاف تلوار کیسے اٹھا سکتے ہیں جبکہ یہ مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بکری کا بچہ بھی زکات میں دیتا تھا، اگر وہ اس سے انکار کرے گا تو میں اس کے مقابلے میں جہاد کروں گا. اور خود تیار ہو گئے کہ میں خود جاتا ہوں. لہذا ان فوجی کاروائیوں کے بعد یہ فتنہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے، اور اگر ایک رکن سے بھی ہم اوپنلی انکار کرتے ہیں تو ہم اسلام کو پھر پوری طرح قبول ہی نہیں کرے، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اگر اس کو اس وقت نہ دبایا جاتا آج نہ جانے اور کتنے فتنے اٹھ جاتے۔ آپ ان کی ہمت دیکھیے، ادھر یہ اندرونی مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ ابھی یہ مسئلہ تو ختم ہو جائے پھر دوسرا مسئلہ میں چھیڑوں گا۔ ایٹ دا سیم ٹائم عراق اور شام کی طرف اپنی فوجیں روانہ کر دیں، اور بڑی مشہور جنگیں ہوئیں جن میں بہت سے مشہور جرنیل ہیں۔ سب سے بڑا اور عظیم کارنامہ ان کے دور خلافت کا تدوین قرآن ہے، دا کمپائلیشن آف قرآن۔ یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ قرآن پورا کا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو چکا تھا، کس سورت کو کہاں لکھنا تھا، کس آیت کو کہاں لکھنا تھا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے مطابق تمام چیزیں لکھوائی ہوئی تھیں۔ صرف بات یہ تھی کہ قرآن ایک بک فارم میں نہیں تھا، اسکیٹرڈ تھا، کہیں پتھروں پہ تھا، کہیں درخت کے تنے کی چھال پہ تھا، کہیں لیدر پہ، مختلف چیزوں پہ، اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا گیا تھا۔ جو جنگ یمامہ ہوئی تھی حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی، اس میں بہت سے حفاظ جو صحابی تھے شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے آئے اور انہوں نے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اگر اسی طرح حافظ شہید ہوتے رہے تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں قرآن مٹ نہ جائے، آپ اس کو اکٹھا کر لیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے بہت دعا کی اور بالآخر ان کا دل اس بات سے مطمئن ہو گیا کہ ہاں یہ کام کر لینا چاہیے۔ لہذا انہوں نے مختلف صحابہ کرام کو بلایا، وہ جو کاتبین وحی تھے ان کو بھی، اور بہت سے مشوروں کے ساتھ اور نہایت کیئرفلی قرآن کی ہر ہر آیت پہ کم سے کم دو گواہ بلائے جاتے، وہ گواہی دیتے کہ ہاں یہ یہاں ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہے۔ اس کے بعد یہ پورا مصحف یا ایک بک تیار ہوئی اور پھر وہ ایک مین ماسٹر کاپی بن گئی قرآن پاک کی، اور قرآن پاک بک فارم میں محفوظ کر لیا گیا۔ خلیفہ ہیں، کہیں فوج بھیج رہے ہیں، کہیں فتوحات ہو رہے ہیں، کہیں شام اور عراق کے اس وقت کی سپر پاورز کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، لیکن اندر اپنا کیا حال تھا کہ جب خلیفہ بنے تو ہمسایوں کی کوئی بچیاں تھیں جن کی بکری کا دودھ دوہا کرتے تھے، اس بچی نے کہا آپ تو خلیفہ بن گئے ہیں، اب ہماری بکری کا دودھ کون دوہے گا؟ انہوں نے کہا خلافت مجھ کو مخلوق کی خدمت سے کبھی نہیں روک سکتی، خلیفہ وقت امیر المومنین ان بچوں کی بکری کا دودھ دوہا کرتے تھے اور رعایا کی خبر گیری کرا کرتے تھے، اور خشیت کا یہ عالم تھا کہ جب قرآن پاک پڑھتے تو روتے روتے ہچکی بن جاتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا اور کہیں سامنے باغ تھا، چڑیاں تھیں، چڑیوں کو دیکھ کے کہنے لگے اے چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو، چرتی ہو، چکتی ہو، سیر کرتی ہو اور آخرت کے حساب سے بھی بے نیاز ہو، اور روتے اور کہتے کاش میں درخت ہوتا، کاش میں پرندہ ہوتا کہ میرا حساب نہ لیا جاتا۔ آخری وقت میں سخت بیمار ہوئے، اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کے کہا آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا دوشنبہ، کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے تھے؟ آپ دیکھیں آخری وقت میں بھی دوست کی یاد۔ انہوں نے کہا دوشنبہ، خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ مجھے اسی دن موت دے دے۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو میرے جسم پہ جو چادریں ہیں انہیں کو دھو کے مجھے کفن دے دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی، کہنے لگی ابا جان کیا ہم اب ایسے ہیں کہ آپ کو نیا کفن بھی نہیں دے سکتے؟ کہنے لگے نہیں، نئے کپڑے کا حقدار تو زندہ انسان ہے، مردہ کے جسم کے لیے تو خون اور پیپ ہے، میرے لیے پرانا ہی کپڑا ٹھیک ہے۔ اسلام سے پہلے 40,000 اشرفیاں پرسنل ان کی ریزرو فنڈ تھی، اور جس وقت فوت ہونے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ نامزد کیا تو کہنے لگے، دیکھو میرے سرمایے میں سے کیا کیا کچھ ہے۔ بتایا گیا کہ غلام، ایک لونڈی، ایک یا دو اونٹ اور شاید ایک چادر تھی۔ کہنے لگے، جیسے میں مروں یہ بیت المال سے مجھے ملا ہوا ہے، یہ دوسرے خلیفہ کا حق ہے، یہ ان کو پہنچا دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ چیزیں پہنچائی گئیں تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ کے زہد کا یہ عالم، اتنے بڑے خلیفہ اور بس یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بالآخر خلیفہ وقت امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات سے پہلے چند صحابہ نے آ کے کہا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر رہے ہیں، حالانکہ آپ ان کے مزاج کی سختی سے خوب واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ مزاج کے تیز ہیں، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کہنے لگے، میں اللہ سے کہوں گا، اے اللہ، میں نے اس بندے کو خلیفہ نامزد کیا جو اس وقت تیرے بندوں میں سب سے بہترین تھا۔ آخری وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہے، بیت المال سے صرف اتنا لیتے تھے کہ مختصر سا لباس، کھانا اور بیسک ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں، اور یوں نہایت امانت صداقت کے ساتھ یہ خلیفہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اتنی اسٹرانگ بنیادیں دنیا میں چھوڑ گئے اسلامک امپائر کی کہ پھر بعد کے خلیفہ نے نہایت آسانی سے اس کو واسط کیا اور بہت جلد اسلام دنیا کے گوشے گوشے تک پھیل گیا۔ یہی ہیں ہمارے ہیروز اور انہی کو ہم نے فالو کرنا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام نازل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا راستہ اپنانے کی توفیق دے۔ آمین۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوئم کے بارے میں ہم کچھ جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا ہستیاں تھیں جو دنیا میں ایسی بے نظیر مثالیں چھوڑ گئیں کہ جب بھی ہم اپنے اس تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو سر بلند ہو جاتا ہے اور بے اختیار دل سے دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ، ہمیں بھی ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ وہ ایسے عظیم مسلمان تھے جن کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک اور مرتبہ فرمایا کہ جس راستے پہ عمر آتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس ایمانی قوت والے عظیم صحابی اور خلیفہ وقت کے حالات زندگی پڑھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی، وہ ایمان کی کیسی قوت تھی اور اللہ اور رسول سے کیسی محبت تھی جس نے ان کی زندگی کا رخ یک یک پلٹ کے رکھ دیا۔ تھوڑا سا ان کے ابتدائی حالات دیکھتے ہیں۔ ان کا اپنا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، والد کا نام خطاب اور بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے جو ایک بڑا ریسپیکٹیبل خاندان تھا۔ ان کے خاندان کو سفارت کا منصب حاصل تھا، یعنی ڈپلومیٹک ریلیشنز ور اسائنڈ ٹو دس قبیلہ، اور جب بھی سفیر بھیجنے پڑتے ان کے خاندان سے ہی بھیجے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے ہی ان 17 لوگوں میں شامل تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ فن سپاہ گری کے ماہر تھے بڑے مضبوط جسم کے مالک تھے، پہلوانی کا بڑا شوق تھا، نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھوڑ سواری میں بھی کمال حاصل تھا۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ اس کو بھی دہرا لیتے ہیں۔ ابتدا میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کی مخالفت میں پیش پیش ہوتے۔ بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں خود کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بت خانہ میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ ایک بت کے اندر سے زور سے لا الہ الا اللہ کی آواز آئی اور سارے لوگ بھاگ گئے، میں کھڑا رہا۔ اور کہا جاتا ہے ان کی اس خواب کا جو پیریڈ ہے تقریباً اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، لیکن انہوں نے لبیک نہ کہا اور اسلام کے مخالف ہی رہے۔ روز آئے دن واقعات ہوتے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مختلف خاندانوں میں جھگڑا پڑ گیا۔ ایک دن یہ تنگ آگے سن سن کے اور ننگی تلوار لے کے ہاتھ سے نکلے کہ آج تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم ہی کر دوں گا۔ لیکن یہ ارادہ پورا کیسے ہوتا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر چکے تھے کہ اے اللہ، ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت اور عزت دے۔ اور یہ آنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں آیا کہ ان کی یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ گھر سے تو چلے تھے تلوار لے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کرتا ہوں۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کہنے لگے عمر کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے آج تو میں اس کو قتل ہی کر دینا چاہتا ہوں جس نے قریش میں یہ پھوٹ ڈال دی ہے، ہمارے دین کو غلط کہا اور ہمارے بتوں کی برائی کی ہے۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اسی حالت میں اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف پلٹے، تلوار ہاتھ میں ہے اور سخت غصے کا عالم ہے۔ بہن کے گھر کے پاس پہنچے تو اندر ان کی بہن اور بہنوئی ایک صحابی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کی آواز سنی ٹھٹک گئے، اور بہن کو جب ان کی آہٹ محسوس ہوئی تو انہوں نے جلدی سے اوراق چھپا دیے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ سنا تم لوگ اپنے دین سے پھر گئے ہو؟ جب بہن اور بہنوئی نے کہا کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو بہنوئی کو اتنا مارا کہ بالآخر ان کی بہن کو درمیان میں آنا پڑا اور اپنے شوہر کو بچاتے بچاتے وہ خود لہو لہان ہو گئیں۔ جب بہن کا خون دیکھا تو دل نرم ہوا اور کہنے لگے اچھا لاؤ میں بھی دیکھوں تم کیا پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا اس کو تو صرف پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ لہذا روایت ہے کہ انہوں نے غسل کیا اور سورہ طٰہٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی سورت تھی جو کہ ان کی بہن نے کھول کے دی اور انہوں نے پڑھی، اور سورہ طٰہٰ جب پڑھی تو کہا واہ کیا کلام ہے، اور اسی حالت میں چل پڑے کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ صحابہ کرام نے جب ان کو آتے دیکھا کہ ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرا اٹھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو، آگے بڑھے اور اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے کلمہ بلند کیا کہ مکہ کی ساری پہاڑیاں گونج اٹھیں، اور واقعی ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت بخشی اور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے علل اعلان ان کے ساتھ مل کے نماز ادا کی۔ قبول اسلام سے پہلے بھی ان کے بارے میں واقعہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے، بلند آواز سے سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں خاموشی سے سننے لگا، اور جب میں نے سورہ الحاقہ سنی تو میں نے کہا دل میں کہ یہ تو ویسا ہی کلام ہے جیسے عرب شاعر پڑھتے ہیں۔ تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی، انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کتنا کم تم ایمان لاتے ہو۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا یہ تو پھر کوئی کاہن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا قول نہیں، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہ کہتے ہیں میرے دل میں ایمان بیٹھ گیا، لیکن پھر جب نکلے اور قریش کی مخالفانہ باتیں سنی تو وہ جو حق کی ایک تڑپ اٹھی تھی وہ دوبارہ دب گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بالآخر حق کی طرف گائیڈ کر دیا. اور یہ کریڈٹ اس بہن کو جاتا ہے جس نے سوز کے ساتھ قرآن پڑھا، اس محبت کے ساتھ پڑھا کہ باہر جب بھائی نے آواز سنی تو اس کی تقدیر بدل گئی. تو ایک عورت کے سوز کے ساتھ قرآن پڑھنے نے عمر کی تقدیر بدل دی، اور عمر نے امت مسلمہ کی تقدیر بدل دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، جرت اور دلیری کا یہ عالم تھا کہ جب ہجرت کے وقت مسلمان چھپ چھپ کے جا رہے تھے، انہوں نے علی الاعلان خانہ کعبہ میں طواف کیا اور بلند آواز سے پکار کے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں. اگر کسی کی جرت ہے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پہ روئے تو اسے چاہیے کہ آ کے میرے ساتھ مقابلہ کرے اور مجھے روک کے دکھائے. یہ چیلنج، کسی میں ہمت نہ ہوئی اس چیلنج کو قبول کرنے کی، اور یہ علی الاعلان ہجرت کر کے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے. اور بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رش کرتے تھے اور کہتے تھے کاش ابوبکر میری ساری عمر کی نیکیاں لے لیں اور مجھے غار کی وہ ایک رات دے دیں جو انہوں نے ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر کیے تھے. آپ بہت زیادہ فہم و فراست کے مالک اور صاحب رائے تھے، اور اکثر ان کی رائے کو اللہ تعالی کی طرف سے تائید حاصل ہوئی. بدر کے مقام میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب قیدی گرفتار ہوئے تو یہ مسئلہ اٹھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اور اس طرح کہ جس کا جو رشتہ دار ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے کافر رشتہ دار کو قتل کرے. کیونکہ ایمان کی قوت تھی نا، باقی سب چیزیں سیکنڈری ہو گئی تھیں، اور ایمان کے لیے پھر ہر قربانی دینے کو تیار تھے. اور ان کی رائے کو تائید حاصل ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، نہیں ہے کسی نبی کے لیے جائز کہ اس کے لیے قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کر چکے. یعنی پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ کہ انہیں قتل کر دیا جائے. اور پھر چونکہ فدیہ لینے کے لیے پہلے آیت اتر چکی تھی کہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، لہذا فدیہ ہی لیا گیا، لیکن ان کی رائے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل ہوئی. اسی طرح امہات المومنین جب باہر نکلتی اپنے کسی کام سے تو انہوں نے خواہش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا ہو کہ آپ کی خواتین پردے میں ہوں، اور حجاب کی آیات نازل ہوئیں. مقام ابراہیم کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ کیا اچھا ہو کہ ہم اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لیں. یہ آیت نازل ہوئی، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. اور دنیا بھر کے مسلمان وہاں پہ طواف کے بعد دو نفل ضرور ادا کرتے ہیں. وہ غصہ جو اسلام سے پہلے ایک نیگیٹو انداز رکھتا تھا، اسلام لانے کے بعد پازیٹو سانچے میں ڈھل گیا، اور وہی غصہ دینی حمیت میں آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی اونچی آواز میں بول کے دکھائے. کئی واقعات ایسے ہیں جب کبھی کسی نے آ کے گستاخی کرنی چاہی تو فرمایا آپ حکم دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا سر قلم کر دوں. لیکن آپ دیکھیں کہ ادب وہاں پہ بھی ہے، پہلے اجازت چاہتے ہیں، اور یہ قتل کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کہ رسول کی شان میں گستاخ کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے. یہ ہے دینی حمیت. اپنی ذات کے لیے کوئی غصہ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے چٹان کی طرح سخت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم کہ جب انتقال کی خبر ہوئی تو ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں، جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں میں اس کو سر قلم کر دوں گا، اور کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ ان کے قریب آئے، اور روب اور دبدبا ایسا تھا کہ بدر کے موقع میں جب یہ تمام کفار اور قریش امڑ آئے مسلمانوں کے خلاف، ان کے قبیلہ ادی سے کسی نے بدر کے مقام پہ آ کے لڑنے کی جرت نہیں کی۔ مزاج کی سختی اسلام لانے کے بعد نرمی میں بدل گئی، اور خلافت کے بعد تو بالکل ہی ریشم کی طرح نرم۔ اور حالات ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ جب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نامزد کیا تو صحابہ نے کہا آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے، ان کو آپ نامزد کر رہے ہیں، ان کے مزاج کی سختی آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا میں اللہ کو کہوں گا اے اللہ تیرے بندوں میں سے میں نے اس کو خلیفہ نامزد کیا جو اس وقت ان میں سب سے اچھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی اور انتہائی مؤثر خطبہ دیا، اور کہا جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے جب منبر پہ چڑھے تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زینے پہ خطبہ دیا کرتے تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ادب سے دوسرے زینے پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، لہذا انہوں نے اپنے لیے تیسرا زینہ سلیکٹ کیا۔ خطبہ بہت طویل ہے، اس کے چند ایک جملے آپ کو سنا دیتی ہوں۔ خطبہ میں یہ کہا لوگو اب تمہارے معاملات کی ذمہ داری میرے شانوں پہ رکھ دی گئی ہے، دراصل یہ میری تمہارے ذریعے اور تمہاری میرے ذریعے سے آزمائش ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری سختی اب نرمی میں بدل گئی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بدستور قائم ہے جو مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، رہے وہ لوگ جو امن اور سلامتی سے رہیں اور جرت ایمانی رکھتے ہیں تو ان کے لیے میں سب سے زیادہ نرم ہوں، اگر کوئی کسی پر ظلم یا کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو میں اس وقت تک اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پہ نہ لگا دوں۔ یہ تھے وہ لوگ جن کے بارے میں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، وہ ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اور یہ واقعی فولاد کی طرح سخت ہے۔ اور رسولوں کے معاملے میں نو کمپرومائز، کوئی کمپرومائز نہیں، اور ضرورت مندوں کے لیے ایسے نرم کہ جب خلافت کا بوجھ اٹھایا تو رعایا کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کی خبر گیری نہ کرتے ہوں، رات رات بھر جاگتے اور سارے شہر میں پھرتے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کوئی ضرورت مند تو نہیں، کہیں کوئی ڈسوبیڈینس تو نہیں ہو رہی اللہ اور اس کے رسول کی۔ غریب، یتیم، بیواؤں اور لاوارثوں کے سہارا، روب اور دبدبہ ایسا کہ قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ برپا ہو جاتا تھا ان کے نام سے، بڑے بڑے جرنیل صحابہ ان کے آگے بول نہیں سکتے تھے، جس وقت کوئی غلطی دیکھتے تھے اپنے بڑے سے بڑے آفیسر کو بلا کے فوراً جواب طلب بھی کرتے، لیکن دل کی نرمی کا یہ عالم کہ بیواؤں کے پانی کے مشکیزے خود اپنی کمر پہ لاد کے بھر بھر کے ان کو پہنچاتے تھے۔ اتنی بیوٹیفل پرسنالٹی ہے کہ لگتا ہے کہ ایک انتہائی خوبصورت ڈائمنڈ جیسے ہوتا ہے جس کا ہر اینگل آپ دیکھیں تو ایک نئی سپارکل نظر آتی ہے، اسی طرح ان کی پرسنالٹی کا آپ جو اینگل دیکھیں حیران ہوتا ہے انسان کہ وہ کیسے لوگ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیسی تھی جس نے ان صحرا نشینوں کو زمین سے عرش پہ پہنچا دیا، اخلاق اور کردار کے اعلیٰ ترین سٹینڈرڈ پہ ان کو معین کر دیا کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمان بھی تعریف کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں۔ ایش کینیڈی کی ایک بک ہے دا پروفٹ اینڈ دا ایج آف کیلیفیٹ، وہ کہتے ہیں عمر اپیئرز ان مسلم ٹریڈیشن ایز دا ایپیٹوم آف دا سٹرن ان کمپرومائزنگ ان کرپٹیبل رولر۔ یہ غیر مسلمان ہیں، لیکن تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔